نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد ہر شخص کو اپنے شیخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا ایک مضبوط تعلق رکھنا چاہیے. ہم جب کسی سے بیعت ہوتے ہیں, جب کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں, جب کسی کے ہم مرید ہوتے ہیں, تو جس طرح ہر کام کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, اس کام کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. جب ہم کسی سے بیعت ہوتے ہیں, کسی کو اپنا شیخ بناتے ہیں, کسی کی ہم مرید ہوتے ہیں, اس کے پیچھے بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارے اعتقاد کے مطابق یہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, یہ متبع شریعت ہیں, یہ صاحب تقویٰ ہیں, ہم سے بہت اچھے ہیں, لہذا ان سے اگر میں اپنا تعلق جوڑوں گا, ان کا میں مرید ہو جاؤں گا, ان کو اپنا شیخ بنا لوں گا, تو میرے دنیاوی مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. آفات بلیات سے حفاظت رہے گی, پریشانیوں سے حفاظت رہے گی, اور اگر آفات بلیات پریشانیوں میں مبتلا ہیں تو ان سے نجات ملے گی. گھر میں کوئی بیمار ہے اور بیماری لا علاج ہے, تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ شفا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ, جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو شفا اللہ دیتا ہے, قرآن میں ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بلکہ عرض کرتے ہیں اللہ سے, ایک مریض کے لیے جب آپ نے دعا فرمائی تو آپ نے اس طرح دعا فرمائی کہ اللہم اذہب الباس, اے اللہ تکلیف کو دور کر دے. تو اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ تکلیف کو دور کر دیجیے. اس سے پتا یہ چلتا ہے کہ تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے, بیماری کو دور کرنے والا, بیماری کی تکلیف کو دور کرنے والا اللہ ہے. اللہم اذهب الباس, اے اللہ تکلیف دینے والی چیز کو دور فرما دے, بیماری کو دور فرما دے. رب الناس, اے لوگوں کے رب, اے لوگوں کے رب, آپ مربی ہیں, آپ رب ہیں, آپ لوگوں کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والے ہیں. اشفی انت الشافی, آپ شفا دیجئے, انت الشافی, آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفا الا شفاؤک, شفا نہیں ہے مگر آپ کی. شفا دینے والے آپ ہیں, آپ ہی کی شفا ہے, شفا آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے. کبھی کبھی آپ بغیر دوا کے ڈائریکٹ شفا دے دیتے ہیں, اور کبھی کبھی دوا کے اندر تاثیر پیدا کر کے شفا دے دیتے ہیں. شفا ان لا یغادر سقما, اے اللہ ایسی شفا دیجیے آپ جو بیماری کو نہ چھوڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے جس میں یہ مبتلا ہے, इसका भी कोई असर बाकी ना रहे और उसका कोई साइड इफेक्ट भी बाकी ना रहे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि घर में कोई बीमार हो गया और बीमारी लाइलाज, तो कोई बीमारी लाइलाज नहीं होती, हर बीमारी का इलाज है। लेकिन कभी कभी बंदा सही इलाज तक पहुंच नहीं पाता, या ये कि किसी मसलहत की वजह से अल्लाह ताला शानुहु उस इलाज में तासीर नहीं पैदा फरमाते। इसलिए कि शाफी तो वो है, इलाज तो एक जरिया है, कभी इलाज काम कर जाता है कभी नहीं करता। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु आमन वालुहु हकीम है, हकीम बड़े हिकमत वाले हैं। और बंदा अपना ताल्लुक जब अल्लाह ताला शानहु से जोड़ लेता है और अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी वाली जिंदगी गुजारता है, तो वो अल्लाह के हर फैसले पर राजी रहता है। वो अपने दिल में ये बात बिठा लेता है कि मैं जिस अल्लाह पे ईमान ले आया हूं वो अहकमुल हाकिमीन है, खालिक कायनात है, वो हाकिम है, हुकूमत उन्हीं की चलती है, फैसला उन्हीं का चलता है, किसी और का नहीं चलता, और साथ में वो हकीम भी है, हिकमत वाले हैं। लिहाजा अच्छा हो रहा है या बुरा हमारे एतबार से अच्छा ही है, हमारे एतबार से अच्छा हो रहा है या बुरा हम अच्छा ही है ये, इसलिए कि वो हाकिम जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है और जिसके कब्जे में सारे फैसले हैं वो हकीम है, हिकमत वाला है, वो ऑल वाइज है। तो उसके जितने भी काम हैं फुल ऑफ विजडम है, और हमारी अकल जो कि महदूद है इसलिए, हमारी अकल लिमिटेड है इसलिए बहुत सी चीजों को समझ नहीं पाती, कभी कभी फौरन समझ में आ जाता है, कभी 10 मिनट के बाद समझ में आता है, कभी एक साल के बाद समझ में आता है, कभी 50 साल के बाद समझ में आता है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि वो आखिरत में जाके समझ में आएंगी, लेकिन हर चीज समझ में आएगी। तो जो अल्लाह वाले होते हैं उनके लिए जो चीज बज़ाहिर अच्छी होती है वो भी अच्छी, और जो चीज बज़ाहिर बुरी होती है वो भी बुरी। एक बुजुर्ग का किस्सा है कि वो बारिश के मौसम में कहीं तशरीफ ले जा रहे थे और मियां बीवी का एक जोड़ा वो भी कहीं गुजर रहा था, तो बारिश के मौसम में खड्डे होते हैं, खड्डों में पानी भर जाता है और उसमें अगर पांव गलती से जोर से पड़ जाता है तो छींटे उड़ते हैं। तो वो बुजुर्ग बेचारे सीधे साधे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रुब रजुलिन अशअस व अगबर, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो परागंदा बालों वाले और गुबार आलूद जिस्म वाले, बाल उनके परागंदा। बिल्कुल सीधे, कंघी किए हुए नहीं, और जिस्म और कपड़े गुबार आलूद, तो उनकी जाहिरी हैयत और जाहिरी शक्लो सूरत ऐसी है कि अगर वो किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक दें तो वह मदफूम बिल अबुआब, उनको धक्कों से दरवाजों से धक्के दिए जाए, जाओ यहां से, कहां आ गए यहां, यानी शरीफ लोग उनको देख करके उनको भगाए, जा यहां से। लेकिन अल्लाह जल्ला जलालुहु आमन वालुहु की नजर में उसका मकाम इतना ऊंचा होता है कि लव अक्सम अलल्लाह लअबर, अगर वो अल्लाह की कसम खाकर कोई बात कह दे कि खुदा की कसम ऐसा होगा, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मन वालुहु उस बात को पूरी फरमाते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, किसी को दुनियावी एतबार से जाहिरी हालात देखकर अच्छा और बुरा मत समझो। आज का जो मालदार है और असर और रसूख वाला आदमी है और वजाहत वाला आदमी है, वो कयामत के दिन फकीर होगा, फकीर। कब्र से जब उठेगा तो फकीर होगा। और आज का जो फकीर है, आज का ये जो शख्स है जिसको हम हिकारत की नजर से देखते हैं, जिसको लोग धक्का देते हैं, ये कयामत के दिन अमीर होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इन्नहु लयातिर रजुलुल अजीमुस समीन, कि कयामत के दिन एक ऐसा शख्स आएगा जो भारी भरकम होगा जिस्म के एतबार से और भारी भरकम होगा वजाहत के एतबार से। यानी दुनिया में वो अजमतों वाला था और फरबा बदन वाला, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी दुनिया में, मालो दौलत की कोई कमी नहीं थी, इन्फ्लुएंशियल आदमी, बहुत इन्फ्लुएंस। लेकिन जब कयामत के दिन उसे अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु के दरबार में लाया जाएगा और उसका वजन होगा, कभी कभी अल्लाह जल्ला जलालहु आम मनवालहु लोगों की अजमत दिखाने के लिए कयामत के दिन नामे आमाल में उन्हीं को रख देंगे, और कभी कभी किसी को बहुत हल्का बतलाने के लिए कि ये वो शख्स है जिसको तुम बहुत बड़ा समझते थे, आज इसकी हैसियत देख लो, उसी का वजन करेंगे। तो जब उसका वजन होगा, ये हकीकत पर भी महमूल किया जा सकता है कि उसका वजन होगा, और इस पर भी महमूल किया जा सकता है कि अल्लाह की नजर में उसकी कदर कीमत कितनी होगी। तो जब उसका वजन होगा, यानी उसको मीजान में रखा जाएगा या अल्लाह के सामने उसको खड़ा किया जाएगा, उसके नामे अमल को देखा जाएगा, तो उसका वजन एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। ला यज़िनु इंदल्लाही जनाह बऊदा। और उसके बरखिलाफ वो शख्स जो दुनिया में दुनियादारों की नजर में किसी हैसियत का मालिक नहीं था, जैसे अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, दुनियादारों की नजर में कोई हैसियत नहीं, वो लोग जो हर चीज को दुनियावी नुक्ते नजर से देखते हैं कि एजुकेशन कितना है इनका, GCSE, ए लेवल, BA, MA, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, प्रोफेशनल है कि नहीं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है या नहीं इनका, जो हर शख्स को तोलते हैं मालो मता की बुनियाद पर कि इनका अपना घर है या नहीं, घर है तो किस इलाके में है, कैसा घर है, दुकानदार है, फैक्ट्री वाला है, गाड़ी कैसी है, तो ऐसे लोगों की नजर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह हु तआला की कोई हैसियत नहीं। और आज भी दुनिया में ऐसे बहुत से मुसलमान हैं जो हर चीज को दुनियावी नुक्ते नजर से देखते हैं, तो वो ऐसे लोगों को देखते हैं जो अल्लाह वाले होते हैं, तो उनको हिकारत की नजर से देखते हैं, ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, अल्लाह ताला शाह उन्होंने उन्हें मालो मता से नवाजा है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, वो अल्लाह वालों को देखते हैं तो उनके सामने पसीज जाते हैं, झुक जाते हैं। और जिनके दिलों में इल्म दीन की अजमत है, तकवे की अजमत है, कि भाई जो इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। आपके पास कुरान मजीद की एक आयत है, उस आयत का मुकाबला हमारे पास जो कुछ है उन सब के साथ किया जाए, तो हमारी सारी चीजें भी उस आयत का मुकाबला नहीं कर सकती। ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मालदार लोग हैं, ऐसे भी रईस लोग हैं जिनको दीन की फहम है उलमा और अहलुल्लाह के साथ बैठने की वजह से, लेकिन ऐसे भी हैं जो हिकारत की नजर से देखे, इनके पास क्या है? ऐसे अरबाब में माल होते हैं, ऐसे माल वाले होते हैं, ऐसे दुनियावी वजाहत वाले होते हैं, ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं, ऐसे सियासी लीडरान होते हैं, ऐसे कौम मिल्लत की खिदमत करने वाले लोग होते हैं जो अपने मनासिब की वजह से ओलामा को, अहलुल्लाह को, दीनदारों को हिकारत की नजर से, इतनी हिकारत की नजर से देखते हैं कि वो चलकर उनके घर जाने के लिए तैयार नहीं होते किसी काम के लिए, वो अपने घर बुलाते हैं उनको, और जो जाता है वो उनकी नजर में अच्छा, जो नहीं जाता है वो उनकी नजर में बेकार। दुनियावी नुक्ते नजर से जो लोग देखने वाले होते हैं वो मस्जिदों में उलमा के सामने घुटने नहीं टेक सकते, उनको हया आती है, उनको शर्म लगती है। वो सोहबते उलमा से महरूम रह जाते हैं, वो सोहबते मशाइख से, सोहबते सालेह से, नेक सोहबत से महरूम रह जाते हैं। नहीं आते मस्जिदों में, आते हैं अगर अगर नमाज पढ़ने के लिए आ भी गए, बहुत से तो ऐसे होते हैं कि नमाज पढ़ते ही नहीं, अगर नमाज पढ़ते हैं तो घर ही में पढ़ लेते हैं। बाजों का तकबुर इतना आला होता है कि वो सिर्फ जुमा टू जुमा आते हैं, बाकी नमाजें अक्सर मस्जिद घर में पढ़ लेते हैं। क्यों घर में पढ़ लेते हैं? इसलिए कि उनके जहन में ऐसा होता है कि मैं हाई कैटेगरी का आदमी हूं, और मस्जिद में तो अक्सर 90% लोग लो कैटेगरी के होते हैं। और आते हैं तो इलिट तबके के जितने लोग होते हैं, हाई कैटेगरी के जितने लोग होते हैं, ये इन्फ्लुएंशियल लोग जितने होते हैं, वो उलमा के बयानों में, उलमा के दुरुस में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं होते। जहां कहीं जगह मिल गई वहां बैठने के लिए तैयार नहीं होते। ठीक है, किसी निकाह के बहाने से आ गए, ये बात अलग है कि उनके रिश्तेदारों में कोई हाफिज हो रहा है, कोई आलिम हो रहा है, और रिश्तेदारों ने दावत दी ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए, तो उसमें मजबूरन वो रिश्तेदारों की वजह से आ जाते हैं। तो कुछ लोग जो हैं वो आखिरत की नजर रखते हैं और हर शख्स को आखिरत की नजर से देखते हैं, तो वो वैल्यू कर सकते हैं कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। बुरा तो किसी को नहीं समझना चाहिए, न मालदारों को चाहिए कि वो गरीबों को बुरा समझे, न गरीबों को चाहिए कि वो मालदारों को बुरा समझे। अल्लाह की नजर में कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला शानू बाजों को बसीरत देते हैं, बाज अहलुल्लाह होते हैं, बसीरत देते हैं, तो उनको अंदाजा हो जाता है कि भाई दीनी एतबार से, रूहानी एतबार से ये बहुत ऊंचे मकाम पर है। अल्लाह कश्फ भी अता फरमाते हैं। तो इस तरह जो है हमें मुवाजना नहीं करना चाहिए, और खास तौर पे जाहिरी एतबार से इल्म वाले हैं, हदीस तफसीर पढ़ाने वाले हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं, अलिफ बात तासा, ये कुरान ही की बुनियाद है, अलिफ बात तासा पढ़ाने वाले हैं, इमामत कराने वाले हैं, जो नमाज जनाजा पढ़ाते हैं हमारी, जो दावत के काम में लगे हुए हैं, जो तज़किया के कामों में लगे हुए हैं, उनको हिकारत की नजर से नहीं देखना चाहिए। जब दीनदार है तो वो दीनदार है, दीन की बुनियाद पर उसकी ताजीम करो, अल्लाह आपको भी दीन अता करेगा। इल्म की बुनियाद पर आप ताजीम करो, अल्लाह आपको भी इल्म देगा, आपकी नस्लों में भी इल्म चलाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक मजलिस में तशरीफ फरमाते, सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की जमात थी, और वहां से एक साहिब गुजरे बा असर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है, تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا شخص ہے کہ اگر یہ بولنا شروع کرے تو سب لوگ خاموش ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مجمع میں دو دو چار چار آدمی بات چیت میں مشغول ہوں, جیسے بڑا مجمع ہوتا ہے کوئی پروگرام وغیرہ میں, اور دو دو کی تین تین کی چار چار کی ٹولیوں میں بات کر رہے ہوں, اور ایک بڑا آدمی بولنا شروع کرے تو سب ایک دوسرے کے خاموش ہو جاؤ خاموش ہو جاؤ, بھائی حضرت بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں, وکیل صاحب بات کر رہے ہیں, حافظ صاحب بات کر رہے ہیں, خاندان کے بڑے بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر یہ بولنا شروع کرے تو سب خاموش ہو جائیں. اگر یہ کسی کے لیے سفارش کرے کہ بھائی میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ معاف کر دو نا ان کو, کہ سفارش قبول کی جائے, لوگ ان کی فوراً سفارش قبول کر لیں گے. اور اگر یہ کسی جگہ پیغام بھیجے کہ ہم تمہاری لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں, تو ان کا فوراً پیغام قبول کر لیا جائے. یعنی بہت بڑے آدمی ہیں یہ. تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے ایک مفلوک الحال شخص کا گزر ہوا, جس کی دنیاوی اعتبار سے کوئی وجاہت نہیں تھی, دنیاوی اعتبار سے کوئی رسپیکٹ نہیں. ہوتے ہیں ایسے لوگ جو قسم پرسی کے عالم میں ہوتے ہیں. ہمارے اس ملک میں ایسا اس لیے زیادہ دیکھنے کو نہیں ملتا کہ ہر شخص کو بینیفٹ ملتی ہے, تو کوئی کسی کا محتاج نہیں. لیکن جن ملکوں میں بینیفٹس وغیرہ نہیں ملتی اور وہ غریب بیچارہ ہوتا ہے, ہر شخص ادھر آ جاؤ ادھر یہ اٹھا کر کے گھر پہنچا دو, ذرا 5 بجے گھر آ جانا, کام ہے. ایک افریقہ چلے جاؤ, انڈیا چلے جاؤ, پاکستان چلے جاؤ, ایسے ملکوں میں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بالکل برعکس اپنا تبصرہ پیش کیا کہ یہ صاحب تو ایسے ہیں کہ اگر گفتگو شروع کرے تو کوئی ان کی طرف توجہ نہ کرے, اگر یہ کسی کی سفارش کریں تو کوئی قبول نہ کرے, یہ سفارش کرنے کے قابل ہی نہیں سمجھے جاتے, اور اگر یہ کسی کے گھر رشتہ بھیجیں تو کوئی لڑکی بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہ ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے, وہ پہلا شخص جو گزرا ہے اس شخص سے اگر پوری دنیا بھر جاوے, یعنی پوری دنیا کے لوگ اگر اس جیسے ہو جائیں, وہ سارے کے سارے مل کر اس ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ کی نظر میں. بس یہاں میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کسی کو اس کی ظاہری حالت دیکھ کر آپ حقیر فقیر نہ سمجھیں. اللہ کے بہت سارے ایسے نیک بندے ہوتے ہیں جو جان بوجھ کر اپنا ایسا حلیہ بنا کے رکھتے ہیں, وہ پوشیدہ رہنا چاہتے ہیں, چھپے ہوئے رہنا چاہتے ہیں. ایسے اولیاء گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی کو پتا ہی نہیں چلا کہ یہ اللہ کا کتنا اونچا برگزیدہ بندہ ہے. ایسے اولیاء رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ مجھے مخفی رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ کے جن بندوں کی بہت تعریف کی ہے, ان میں سے ان کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے بیان کی کہ الخفی, کہ متقی پرہے, اتقی النقی الخفی, متقی صاف ستھرا اور پوشیدہ اور خاموش رہنے والا, پتہ ہی نہ چلے. عالمگیر بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں اور بڑے عادل اور منصف بادشاہ تھے عالمگیر. اور عالمگیر کا ایک بھائی تھا دارا شکو, ان دونوں کا حکومت کے لیے مقابلہ تھا کہ شاہ جہان کے بعد حکومت کس کو ملے. دارا شکو اتنے متدین نہیں, اتنا متدین نہیں, عالمگیر, بہت متدین, بہت نیک, بہت عدل و انصاف والے بادشاہ گزرے ہیں یہ. انشاءاللہ اللہ سے امید کی جا سکتی ہے کہ عالمگیر ان بادشاہوں میں سے ہوں گے جن کو بادشاہ ہونے کی بنیاد پر اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی. سبعت یذلہم اللہ فی ذلہ وما لا ذل الا ذلہ امام عادل, جو کچھ ان کے بارے میں غیروں نے لکھا ہے وہ بغض اور عناد کی بنیاد پر لکھا ہے. بہت ہی رحم دل, بہت ہی عادل, نیک, پرہیزگار, متقی پہلے بعد میں بادشاہ, علم دوست. فتاوی عالمگیری مشہور ہے, اس کا سہرا ان کے سر پہ جاتا ہے. آج ہر مفتی اس سے استفادہ کر کے فتوی لکھتا ہے اور امت کی رہنمائی کرتا ہے. تو دونوں کا مقابلہ تھا. وہ چاہتے تھے کہ شاہجہان کے بعد حکومت مجھے مل جاوے, یہ چاہتے تھے کہ مجھے مل جاوے. اور جب کوئی کسی چیز کو مقصود بنا لیتا ہے تو دو کام کرتا ہے, اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے اور نمبر دو اللہ کی طرف رجوع بھی کرتا ہے. دعائیں بھی بہت ہوتی ہیں, محنت بھی, دعا بھی. اور دعا میں دو چیزیں ہوتی ہیں, خود بھی دعا کرتا ہے اور دوسروں سے بھی دعا کراتا ہے, خاص طور پہ ان لوگوں سے جن کو اللہ والا سمجھا جاتا ہے. یہ جو اللہ والوں کے سے بدکتے ہیں اور اللہ والوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والے ہیں, جب ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے تو انہی سے دعا کراتے ہیں. تو ان دونوں کو جب پتا چلتا تھا کہ کوئی بزرگ, کوئی اللہ والے آئے ہوئے ہیں, تو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے. دارا شکو حکومت چاہتا تھا دنیاوی اغراض کے لیے, اور عالمگیر حکومت چاہتے تھے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے, کہ اللہ کے دین کی خدمت کروں گا, مخلوق کی خدمت کروں گا, جو خرابیاں ہیں انہیں دور کروں گا. دارا شکو کو پتا چلا کہ کوئی اللہ والے فلاں جگہ رہتے ہیں, وہ وہاں پہنچ گیا اور کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی شانہ مجھے حکومت عطا فرما دے. تو بزرگ نے تھوڑی دیر کے لیے غور کیا, پھر اپنی جگہ سے اٹھے, ہٹ گئے اپنی جگہ سے, جس مسند پر بیٹھے ہوئے تھے, جس گدی پر بیٹھے ہوئے تھے, اور ان سے کہا کہ آپ یہاں بیٹھ جائیے میری جگہ پر. اب ظاہر ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس ہم جائیں اور اللہ والا اپنی جگہ سے ہٹ جائے اور ہمیں کہے کہ یہاں بیٹھ جائیں, تو وہ تو اچھا دور تھا. دارا شکو جیسا آدمی بھی ادب سے واقف تھا, ہمارے زمانے کی طرح نہیں کہ ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کہاں بیٹھے ہیں اور عالم صاحب کہاں بیٹھے ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں اور مولانا صاحب کہاں بیٹھے ہیں, ہم کہاں بیٹھے ہیں اور یہ متقی پرہیزگار شخص کہاں بیٹھا ہوا ہے. اتنی سوجھ بوجھ تو اسے بھی تھی. تو اس نے کہا کہ نہیں حضرت, آپ کی جگہ پر تو میں نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھ جائیے. نہیں نہیں بیٹھ سکتا. بیٹھ جائیے. نہیں بیٹھ سکتا. دو تین مرتبہ ایسا ہوا تو کہا کہ بس میں نے تو آپ کو تخت پر بٹھانے کی کوشش کی لیکن آپ بیٹھے ہی نہیں. اگر آپ میری جگہ پر بیٹھ جاتے تو حکومت کا تخت, حکومت کا ترن تمہیں مل جاتا. بات آئی گئی ہوگی. اس کے بعد عالمگیر کو پتا چلا انہی بزرگ کا, عالمگیر بھی وہاں پہنچے. یہی معاملہ ہوا. تو بزرگ تھوڑی دیر غور و فکر کیا بزرگ نے, اور پھر اٹھ گئی اور کہا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. تو عالمگیر نے بھی ادب سے کام لیا کہ نہیں حضرت, آپ کی جگہ ہے, ادب کی اپنی جگہ ہے. لیکن جب بزرگ کی طرف سے اصرار ہوا کہ نہیں آپ بیٹھ جائیے, تو عالمگیر چونکہ علم سے تعلق رکھتے تھے اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ الامر فوق الادب, کسی کے حکم کو پورا کرنا یہ سب سے بڑا ادب ہے. بیٹھ گئے. وہ بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا کہ جاؤ بیٹا, حکومت تمہاری ہے, اس لیے کہ میں نے تمہیں حکومت کے تخت پر بٹھایا تم بیٹھ گئے. اب اس تخت پر کوئی نہیں بیٹھ سکتا, وہ تمہاری ہے. تو عالمگیر نے کہا کہ میں حکومت تو چاہتا ہوں مگر عزتوں کے ساتھ, تاج پوشی بھی ہو سر کے اوپر, مجھے باقاعدہ بٹھا کر کے تاج پوشی ہو میری, عزتوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, اس کے لیے دعا کر دیجیے. تو دیکھو یہ اللہ والے وہ تھے جن کو اللہ نے ظاہر کیا تھا, اور بے شمار اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ ظاہر نہیں کرتے, وہ مقبول ہوتے ہیں مشہور نہیں ہوتے. کچھ بزرگان دین وہ ہیں جو مشہور بھی ہوتے ہیں مقبول بھی ہوتے ہیں, اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ مشہور ہوتے ہیں مقبول نہیں ہوتے. مشہور بہت ہوتے ہیں, لوگ ان کو بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں مگر وہ نہیں ہوتا. تو اصل چیز شہرت نہیں ہے, اصل چیز مقبولیت ہے. اور جو مقبول ہے مگر مشہور نہیں ہے وہ محفوظ ہے, اور جو مقبول ہے اور مشہور بھی ہے وہ محفوظ نہیں ہے. کس وقت پھسل جائے, کس وقت عجب کبر ریا میں مبتلا ہو جائے. بہرحال یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. تو جب انہوں نے کہا کہ میری تاج پوشی بھی ہو, سر کے اوپر کراؤن بھی رکھا جائے, اس کے لیے بھی دعا کر دیجئے, تو کہا تمہارے سر پہ کراؤن آئے نہ آئے اس کا اختیار تو اس کے ہاتھ میں ہے جو تمہیں وضو کرایا کرتا ہے, تمہارے گھر کا نوکر جو تمہیں وضو کراتا ہے اس کے ہاتھ میں ہے. کہا اچھا, تو کہا کہ جی ہاں, وہ جس کے سر پہ امامہ رکھ دے گا اس کے سر پہ تاج آئے گا, اتنا اختیار اللہ نے اس کو دیا ہے, اتنی اونچی بزرگی ہے اس کی. اوہو, میرے گھر میں خادم جو پانی گرم کرتا ہے, لوٹے میں پانی ڈالتا ہے, مجھے وضو کراتا ہے, تولیہ لے کر ادب سے کھڑا رہتا ہے, وہ اتنا اللہ والا. گھر گئی اور گھر جا کر کے کہا کہ وضو کرنا چاہتا ہوں, وضو کی تیاری ہو. وہ لگ گئی, وہ اللہ والے تھے جس کو سب نوکر سمجھ رہے تھے. وضو کے لیے ساری تیاریاں ہوئی, عالمگیر کو وضو کروایا, تولیہ دیا, ہاتھ منہ پونچھ لیا. اس کے بعد عالمگیر نے کہا کہ امامہ لاؤ. امامہ تو بادشاہ اس زمانے میں پہنتے تھے. امامہ لاؤ. امامہ لا کر کے اس نے پیش کیا بہت ادب سے, کہا کہ نہیں تم خود میرے سر پہ رکھو. تو کہا کہ نہیں, یہ بے ادبی میں نہیں کر سکتا. وہ خود بھی اپنی حیثیت جانتے تھے, اللہ نے ان پر منکشف کیا ہوگا. اور یہ بہت بڑا ایک فیصلہ تھا کہ میں جس کے سر پہ رکھوں وہ بادشاہ ہو جائے, اگر میری غلطی ہوئی تو اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. تو عالمگیر نے کہا کہ آج تو آپ کو یہ کام کرنا ہی پڑے گا. تو بھی اللہ والے تھے, سمجھ گئے کہ کسی اللہ والے سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جن پر اللہ نے یہ میرا حال منکشف کیا ہے, اور اللہ کو ایسا ہی منظور ہے کہ ان کے سر کے اوپر تاج آئے. اور کچھ حالات سے بھی واقف تھے کہ نیک آدمی ہے. تو کہا کہ ایک شرط پر میں امامہ پہناتا ہوں. کہا وہ شرط کیا ہے؟ تو کہ اس عمل کے بعد میں محل چھوڑ کر کے کہیں چلا جاؤں گا, اور آپ مجھے ڈھونڈیں گے نہیں. بہرحال شرط منظور کرنی پڑی, امامہ رکھا اور پھر وہ غائب ہو گئی. انہوں نے ڈھونڈا نہیں, چونکہ ایک شرط انہوں نے منظور کی تھی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کون کیا ہے وہ اللہ جانتے ہیں, اس لیے حقارت سے کسی کو دیکھنا نہیں چاہیے, کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ہر ایک کے لیے ہے. ایک استاد ہے تو استاد محترم جو ہے ان کو شاگرد پر اللہ جل جلالہ وعمنوالہ نے دنیاوی فوقیت عطا کی ہے, اور شاگرد ان کے سامنے ادب سے رہتے ہیں. تو استاد کو چاہیے کہ وہ کسی کو حقارت سے نہ دیکھے, اور دل میں یہ خیال نہ آئے کہ یہ سب چھوٹے ہیں اور میں بڑا ہوں, اور پھر جو جی میں آئے وہ کہے, اور جس طرح جی میں آئے ویسا معاملہ کرے ان کے ساتھ. ایسا نہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ صاحب جا رہے تھے, میاں بیوی کھڑے تھے, وہ کھڈے میں ان کا پاؤں پڑ گیا, چھینٹے اڑے بیگم کے کپڑوں کے اوپر. تو میاں جو ہے وہ گرم ہو گئے اور اپنی محبت کے اظہار کے لیے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے ایک تماچا رسید کیا. صبر کر کے چلے گئے آگے. تھے اللہ والے لیکن انہوں نے اظہار نہیں کیا اس کا, بد دعا بھی نہیں کی, لیکن ظاہر ہے کہ تکلیف ہوئی ہوگی. یہ چلے گئے آگے, کچھ چلے کچھ دیر, 5-7-10 منٹ چلے کہ وہاں ایک شخص جو ہے وہ کھیر بیچ رہا تھا. کھیر بیچ رہا تھا, بہت بڑا برتن تھا اس میں کھیر تھی, اور کھیر بیچ رہا تھا کہ بھئی ایک روپیے کی ایک گلاس, 2 روپیے کی 2 گلاس یا 2 کپ, 2 پیالے. جب یہ قریب پہنچے تو کہا کہ ادھر آ, اسے بھی پتا نہیں کہ اللہ والا ہے, ادھر آ. غریب سمجھا اس کو, وہ خود بھی پیشاور آدمی تھا بیچارہ, مگر یہ اس سے بھی گیا گزرا کہ ادھر آ, اور اسے کہا کہ یہ گرم گرم کھیر لے. بارش کا موسم تھا, کہا بھئی گرم گرم کھیر, مجھے پیسے تو میرے پاس ہے نہیں. تو کہا کہ نہیں, آج میں نیت کر کے آیا ہوں کہ سب سے پہلے جس شخص پر نظر پڑے گی اسے مفت میں کھیر کھلاؤں گا. اب دیکھو اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے وہاں تماچا کھلایا, یہاں کھیر کھلا رہے ہیں. ایک حالت بری ایک حالت اچھی, لیکن اللہ والے دونوں حالتوں کو اچھا سمجھتے ہیں. کوئی حکمت ہوگی اللہ کی اس میں. تو انہوں نے دل میں اللہ سے کہا کہ آپ کی شان بھی عجیب ہے, کبھی تو تماچا کھلاتے ہیں کبھی کھیر کھلاتے ہیں. دونوں حالتوں میں خوش, کبھی وہ اللہ کی طرف سے تھا, اس میں بھی کوئی فائدہ ہوگا, اس میں بھی کوئی فائدہ ہے. اس میں کوئی ظاہری فائدہ ہے کہ کھیر کھا رہا ہوں, اس میں باطنی فائدہ ہوگا کوئی, میرا کوئی گناہ معاف ہو گیا ہوگا, کسی اور مصیبت سے اللہ نے بچا لیا ہوگا. بس قصہ تو یہیں تک بیان کرنا مقصود ہے, اس لیے کہ بات یہ چل رہی کہ ہر حال کو وہ پسند کرتے تھے, لیکن میں قصے کو پورا ہی کر لوں. وہ میاں بیوی جو ہے گھر پہنچے, اور گھر پہنچنے کے بعد میاں جو ہے وہ کسی کام کے لیے اوپر کی منزل میں جانے لگا, اوپر کے فلور پر, تو سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے گرا اور بد قسمتی سے گردن پہ گرا, گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا. شور ہوا, بیوی کی چیخیں نکل گئی, اڑوس پڑوس کے لوگ آ گئے, رشتے دار آ گئے, کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا. تو اس نے جو ہے وہ انگلی اٹھائی اس شخص پر کہ ایک شخص نے, مجھے پتا ہے کہ اس کا قاتل کون ہے. اب لوگ ایسی تحقیق نہیں کرتے زیادہ کہ بھئی تو کہا کون ہے, تو کہا میں تمہیں دکھاتی ہوں, اور وہ بستی میں بےچارا گم رہا تھا تو کہا کہ یہ ہے. لوگوں نے ایسا سوچا کہ شاید یہ اندر گھس گیا ہو اور مار کر کے آیا ہو, پکڑ لیا اس کو, پھر آفت میں مصیبت میں پڑ گیا. بہرحال جب کچھ بولنے کا اسے موقع ملا تو اس نے کہا کہ بھئی ہوا گیا ہے وہ تو بتاؤ. تو کہا ایسا ہوا ہے. تو کہا اس سے پوچھے کہ میں اس کے گھر میں کبھی داخل ہوا ہوں, میں کبھی وہاں گیا ہوں. اور اس نے بھی اس کو قاتل اسی لیے سمجھا کہ اس کا اعتقاد تھا کہ میرے شوہر نے اس پر زیادتی کی, تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی آہ نکل گئی ہے اور اس کی آہ کی وجہ سے میرا شوہر مر گیا ہے, اس اعتبار سے وہ قاتل کہہ رہی تھی. جب اس بزرگ کے سامنے پورا قضیہ آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ اچھا اب بات سمجھ میں آئی. اصل میں ہوا یہ کہ اس کی محبوبہ کے کپڑوں پر چھینٹے پڑے, تو محب کو, محبت کرنے والے کو غیرت آ گئی, اور غیرت آ گئی تو اس نے مجھے تماچا مارا, اور جب میرے گال پر تماچا پڑا تو میرے محب کو غیرت آ گئی. مجھ سے جو محبت کرتا ہے اسے غیرت آ گئی اور اس کا تماچا پڑا اس پر, جس کے نتیجے میں یہ مر گیا. اس لیے کہ میرے گال پر جو تماچا پڑا تھا وہ مخلوق کا تھا اور اس کے گال پہ جو تماچا پڑا ہے وہ خالق کا ہے. تو بہرحال دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے, ہاں دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اچھا برا وہ حکیم ہے, اس لیے بیماری میں بھی حکمتیں ہوتی ہیں. تو ہمیں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور رجوع کر کے اللہ سے یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں شفا دے دیجیے, اللہ ہمیں شفا دے دیجیے, اور اس کے جتنے اسباب ہیں اختیار کرنے چاہیے اور اطمینان رکھنا چاہیے کہ جس حالت میں اللہ رکھ رہا ہے اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے. تو بہرحال یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ ہماری نظریں جو ہے وہ ظاہر پر ہوتی ہیں اور شفا دینے والا اللہ ہی ہے, اللہ ہی شفا دیتا ہے. تو ہماری نظریں ظاہر پر ہوتی ہیں اور کبھی بیماری ہو جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, بات اصل میں کہاں سے چلی تھی وہ تھوڑا ذہن سے نکل گیا. جو ابتدا بالکل تھی وہ یہ تھی کہ جب ہم کسی سے بیعت کرتے ہیں اور کسی کے مرید ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے, اور جب وہ مقصد ہمیں سمجھ میں نہیں آتا, ہاں بہت سے لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ بھائی گھر میں بیماری ہے, لا علاج بیماری ہے, تو اللہ جانتا ہے, ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں اللہ ایسا کر رہا ہے. تو اللہ کو منظور ہوگا تو شفا ہو جائے گی, منظور نہیں ہوگا تو شفا نہیں ہوگی, ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے. تو کچھ لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ بیماری دور ہو جائے گی, کچھ لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی ہے نوکری ملے گی, کچھ لوگ اس لیے بیعت ہوتے ہیں کہ بھائی رشتہ نہیں مل رہا ہے ہمارے بچوں کو رشتے مل جائیں گے. تو کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کو اپنا شیخ بنائیں گے تو ان کے پاس چلے جایا کریں گے اور ان سے ہم کہہ دیں گے کہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور وہ اللہ سے ہمارے مسائل حل کراتے رہیں گے. بیعت اس لیے ہونا نہیں ہوتا, یہ الگ بات ہے کہ آپ اپنے شیخ سے دعا کرائیں, کسی اور اللہ والے سے دعا کرائیں اور اس نیت سے دعا کرائیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو انشاءاللہ ان کی دعا میری دعا سے جلدی مقبول ہوگی, لیکن دعا مجھے بھی کرنی ہے اس لیے کہ میری ضرورت ہے اور اللہ میری بھی سنتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں ان کی نہ سنے اور میری ہی سن لے, تو خود بھی دعا کریں, دوسروں سے بھی کرائیں, اہل اللہ سے بھی کرائیں, علماء سے بھی کرائیں, لیکن خود بھی کریں. لیکن بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ والے ہیں, ہم گنہگار ہیں, ہم کمزور ہیں, ہماری دعا کہاں قبول ہوگی. نہیں, اللہ سب کی سنتا ہے. اور کچھ لوگ بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے شیخ ہیں. اب دین کا معاملہ بھی انہی کے سپرد, قیامت کے دن یہ ہمیں بچا لیں گے. تو دنیا میں بھی ہماری ساری ضرورتیں اللہ سے مانگ مانگ کر یہ پوری کرائیں گے اور آخرت کے بھی سارے مسائل ہمارے یہی حل کرا لیں گے. یہ ہماری سفارش کریں گے اور اللہ تعالی شانہ ہمیں جنت میں بھیج دیں گے. وہ سفارش اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں اس وقت کر سکیں گے جب اللہ ان کو اجازت دے گا, اور ہر کس و ناقص کے لیے اللہ اجازت نہیں دے گا. کچھ تو لے کر کے جانا پڑے گا جس کے نتیجے میں ہم شفاعت کے مستحق ہوں گے. انبیاء علیہم السلام بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکیں گے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شفاعت کے لیے کئی سالوں تک سجدے میں رہنا پڑے گا اور اجازت مانگنی پڑے گی, پھر جا کر کے وہ سفارش کر سکیں گے. یہ جو بیعت ہونے کی مقاصد ہیں یہ سب غلط مقاصد ہیں. صحیح مقصد یہ ہے کہ ہم بیعت اس لیے ہوتے ہیں, مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو گواہ بناتے ہیں اس بات پر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر چکے ہیں پچھلی زندگی سے, اور آپ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں تو آپ کے سامنے ہم اللہ سے معاہدہ کرتے ہیں اور اس معاہدے پر بھی آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو اس کے لیے آج سے ہم علم کو بھی حاصل کرتے چلے جائیں گے اور علم کو حاصل کر کے اس پر عمل بھی کرتے چلے جائیں گے اور جہاں کہیں علم نہیں ہوگا وہاں علماء کو پوچھ پوچھ کر عمل کریں گے اور جہاں ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا شریعت مطہرہ پر اور ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیسے میں اس چیز کو اپنی زندگی میں لاؤں تو ایسے موقع پر ہم آپ سے رہنمائی لیں گے کہ آپ ہماری مدد کیجئے کہ ہم شریعت پہ عمل کر سکیں. علم تو علماء سے مل گیا کہ بد نظری نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب بھی راستے میں نکلتے ہیں بچنے کی بہت کوشش کرتے ہیں, بد نظری سے نہیں بچ سکتے, تو اب ہم شیخ سے کہیں گے کہ آپ ہمیں طریقہ بتلاؤ. تو کیا کرنا ہے وہ تو علماء بتاتے ہیں, مگر وہ جو کیا کرنا ہے وہ زندگی میں اگر نہیں آ رہا ہے تو کیسے لایا جائے یہ مشائخ بتلاتے ہیں. علماء یہ بتلاتے ہیں کہ حسد کس کو کہتے ہیں, یہ علماء بتلاتے ہیں, اور پھر یہ بتلاتے ہیں کہ یہ حسد ہے, اب اس سے بچنا چاہیے, لیکن نہیں بچا جا رہا ہے, تو یہ مشائخ بتلائیں گے. تکبر کس کو کہتے ہیں, یہ ہمیں علماء بتلاتے ہیں, لیکن تکبر سے بچا نہیں جا رہا ہے, یہ ہمیں مشائخ بتلائیں گے. تو ہم بیعت اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی رہنمائی میں چلیں گے, آپ سے پوچھ پوچھ کر چلیں گے. علماء سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا, یا شیخ خود عالم ہے تو آپ سے جو ہمیں علم حاصل ہوگا, معتبر علماء کی لکھی ہوئی کتابوں کو پڑھیں گے تو علم حاصل ہوگا, اس پر ہم عمل کریں گے. ہم آپ کو گواہ بناتے ہیں کہ ہم اللہ سے توبہ کر چکے ہیں آج, اور ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے, اللہ کی نافرمانی سے بچیں گے. اگر اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی تو ہم توبہ کر لیں گے, اور جہاں کہیں ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے میں دشواری پیدا ہوگی وہاں ہم آپ سے رہنمائی لیں گے, اور جو آپ ہمیں بتلائیں گے اس پر ہم عمل کریں گے. اسی کو کہتے ہیں اطلاع اور اتباع, کہ جہاں کہیں ہمیں شریعت مطہرہ کے کسی قانون پر عمل کرنے میں دشواری ہوگی تو ہم آپ کو اطلاع کریں گے, اور آپ جب جو کچھ ہمیں کہیں گے, جو علاج آپ ہمارے لیے تجویز کریں گے, اس علاج پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. اگر یہ اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اتباع, اطلاع اور اتباع کا سلسلہ چلتا رہا تو دین جو ہے وہ زندگیوں میں آ جائے گا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سارے آسان نسخے بتائے ہیں پورے دین کو زندگی میں لانے کے. تو حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک جگہ پر یہ فرماتے ہیں کہ جو نسخے ہیں ان پر عمل کر کے کامیابی تو ہوگی, مگر ایک چیز شرط ہے, شرط کنڈیشن ہے ایک, اور وہ کیا ہے؟ اطلاع اور اتباع. دو کام کرنے کے ہیں, دو کام بچنے کے ہیں. بچنے کے کون سے دو کام ہیں؟ لایانی اور گناہ. لایانی سے بچو, گناہ سے بچو, لایانی سے بچو, گناہ سے بچو. گناہ ہو جائے تو توبہ کر لو. دو کام کرنے کے ہیں, بری صحبت سے بچ کر نیک صحبت میں بیٹھنا ہے, اور کثرت ذکر, ذکر بہت زیادہ کرنا ہے. ان چار کاموں سے پورا دین زندگی میں آ جاتا ہے, اصلاح ہو جاتی ہے, تزکیہ ہو جاتا ہے, اللہ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ان چار کاموں کے نتیجے میں کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایک چیز شرط کے درجے میں ہے. اس لیے کہ نیک صحبت ہے تو نیک صحبت سے زندگی میں اثر آئے گا کہ میں بھی یہ کام کروں, میں بھی یہ کام کروں, مجھے بھی یہ کام کرنا ہے. کثرت ذکر سے قوت بڑھے گی کہ میں بھی یہ کام کروں, میں بھی یہ کام کروں. اب لایانی سے بچنے کا جذبہ, لایانی سے بچنے کی فکر, گناہوں سے بچنے کا جذبہ, گناہوں سے بچنے کی فکر بڑھ رہی ہے, لیکن بہت سی جگہوں کے اوپر آدمی پھسل جاتا ہے. اور کبھی کبھی نفس جو ہے بڑا ہوشیار ہے, شیطان بڑا ہوشیار. تو ایک آدمی جب ٹھان لیتا ہے کہ اب تو مجھے دین پر چلنا ہی ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے, جب ایک فیصلہ کر لیتا ہے, تو پھر شیطان اور نفس یہ گھستے ہیں, اور گھس کر کے اچھائی کو بھی برائی کی شکل میں پیش کرتے ہیں. اور اگر مرید اپنے احوال اپنے شیخ کے سامنے بیان نہیں کرے گا تو وہ یہ سمجھتا رہے گا کہ میں سیدھے راستے پر بہت ترقی کر رہا ہوں، حالانکہ وہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا شریمت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ان کے شیخ ڈاکٹر عبدالعی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تھے. ہمارے شیخ حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی حضرت شیخ مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. حضرت مولانا شیخ علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے. یہ بڑے بڑے علماء، جبال علم، علم کی کوئی کمی نہیں، اس کے باوجود وہ دوسروں کے مرید تھے. اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف علم کے ہونے سے آدمی عمل پہ نہیں آ سکتا، علم کے باوجود بھی کسی اور کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ شیخ ہوتا ہے. اس سے کہ علم سے تو پتہ چلتا ہے کہ کرنا کیا ہے، لیکن جو کام کرنا ہے وہ جب نہیں ہو سکتا، پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، دشواریاں ہیں، تو ان دشواریوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے وہ شیخ بتاتے ہیں. اسی لیے یہ حضرات بھی اپنے وقت کے جبال ہونے کے باوجود ایسے لوگوں کے پاس گئے جو وقت کے بڑے بڑے شیوخ اور روحانی دنیا کے مشائخ سمجھے جاتے تھے، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ انہوں نے دیا، اور ہاتھوں میں ہاتھ دے کر پھر اطلاع اور اتباع، اطلاع اور اتباع، باقاعدہ خطوط چھپے ہیں، خطوط کہ شیخ پر لکھا شیخ نے یہ جواب دیا، شیخ پر لکھا شیخ نے یہ جواب دیا. تو ہمیں بھی اطلاع اور اتباع کا معاملہ رکھنا چاہیے، اور صرف رسمی نہیں، نہیں اپنی زندگی دیکھیں، زندگی میں ایسی چیزیں نظر آئیں کہ یہ چیزیں میری زندگی، یہ چیز یا یہ چیزیں میری زندگی میں ہیں اور میرے دین کے لیے بہت خطرناک ہے، میری آخرت کے لیے بہت خطرناک ہے، اطلاع کرے. شیخ خط کے ذریعے جواب دے گا، شیخ جو ہے وہ کسی مجلس میں اجتماعی خطاب میں بتلا دے گا، شیخ دعا کرے گا. ہماری نظر میں شیخ جو ہے وہ ہم سے بہتر ہے، ہمارا اعتقاد ہے کہ وہ تقوی والے ہیں، وہ علم والے ہیں، وہ بزرگ ہیں، ان کی دعائیں ہمیں ملے گی. اس لیے کہ ایک شیخ کی نظر میں یہ روحانی بیماری بہت ہی خطرناک چیز ہوتی ہے. تو اس کو اگر کوئی آپ یہ کہیں گے کہ مجھے کینسر ہو گیا ہے تو وہ دعا کریں گے کہ نہیں؟ تو جیسے کینسر کے مریض کا سن کر کے ہمیں دل پر اثر ہوتا ہے، تو شیخ کے دل پر کسی شخص کی روحانی بیماری کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو کینسر کے مرض سے بھی زیادہ فکر اسے پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کینسر میں اگر کوئی شخص مر گیا تو دنیاوی زندگی ختم، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے امید یہی ہے کہ شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے. لیکن اگر کبر میں مرا، تکبر میں مرا، حسد میں مرا، تو آخرت برباد ہو جائے گی. تو دعا بھی کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا ہے، وقتاً فوقتاً جو ہے پھر جب ہماری حاضری ہوتی ہے تو ہمیں ون ٹو ون بیس پر بھی کہہ سکتا ہے اور اجتماعی شکل میں بھی کہہ سکتا ہے. یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ہمیں شفا ملتی ہے روحانی بیماری سے. تو ہمارا مقصد بیعت ہونے سے اگر یہی ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین آ جائے تو پھر ہم اطلاع کیوں نہیں کرتے؟ ہم ہماری محاسبہ اور اطلاع، محاسبہ کرو، روزانہ محاسبہ کرو، میری زندگی میں کیا کیا خرابیاں ہیں ان کو نوٹ کرو, اور نوٹ کر کے اللہ سے دعا کرو اور توبہ کرو, اور توبہ کر کے ان چیزوں سے باز آنے کی کوشش کرو. کسی کے سامنے ذکر مت کرو, لیکن اگر وہ چیز زندگی سے نکل نہیں رہی ہے تو پھر اپنے شیخ کو بتلاؤ, اور شیخ اس سلسلے میں جو کہے مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ کے رکھو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو میری آج کی نشست سے درخواست یہی ہے کہ اپنے اپنے مشائخ کے ساتھ اطلاع اور اتباع کا مضبوط تعلق رکھیں. اللہ تعالی شانہ توفیقات سے نوازے. یہ اخیری اشرے کا پہلا دن ہے, اور اخیری اشرے میں اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اتنی رحمتیں, اتنی مغفرتیں اترتی ہیں آسمان سے کہ وہ لوگ جو جہنمی ہیں ان کو بھی خلاصی ملنا شروع ہو جاتی ہے موسلا دھار بارش کی طرح. اس لیے ایک لمحہ ضائع نہ ہو, معصیت سے بچا جائے اور جسم کو آرام بھی پہنچایا جائے تاکہ عبادتوں میں نشاط رہے, قرآن کی خوب تلاوت ہو, اور مغرب سے لے کر صبح صادق تک بالکل لا یعنی نہیں, بالکل گناہ نہیں. باقی اوقات میں تو باقی اوقات میں بھی لا یعنی اور گناہ نہیں ہونا چاہیے, لیکن ان دو ان اس وقت میں گناہ نہیں, لا یعنی نہیں, اور کوشش یہ کی جائے کہ آرام وغیرہ بھی نہ ہو, راتیں بہت چھوٹی ہیں, عبادت میں لگا جائے, مستقل عبادت میں لگا جائے, دین کے کام میں لگا جائے, اور اللہ سے خوب مانگو, اللہ سے خوب مانگو. اللہ کے راستے میں ان راتوں میں خیرات بھی کرو, ایک ایک پاؤنڈ کم سے کم نکالو, اگر زیادہ نکال سکے تو اور اچھا, جتنا زیادہ نکالو گے اتنا آخرت میں فائدہ ہوگا. پانچ پانچ پاؤنڈ کر دو آخری عشرے میں, دس دس پاؤنڈ کر دو, پندرہ پندرہ پاؤنڈ کر دو آخری عشرے میں. اور علماء کی رائے یہ ہے کہ تاک راتوں میں شب قدر زیادہ آتی ہے, 21st 23rd 25th 27th 29th نائٹ میں, لیکن مجموعی حیثیت سے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی کسی بھی رات میں آ سکتی ہے. اس لیے آخری 9 دن 10 دن جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزار دو, خاص طور پہ جبکہ یہ چھوٹی راتیں ہیں. اور جہاں بڑی راتیں ہیں, اور ہمارے یہاں بھی ونٹر میں جب بڑی راتیں آئیں گی, تو اس وقت ایسا کرو کہ جب رات بہت بڑی ہے تو گناہ ہو جانے کے امکانات بھی زیادہ ہیں, پھر طبیعت میں نشاط بھی نہیں رہتا, تو اس وقت بھی راتوں کو چھوٹا بنا دو. کیسے؟ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ, عشاء پڑھو, وتر پڑھو, وتر پڑھ کر کے 3-4 گھنٹوں کے لیے سو جاؤ, تو پھر رات 2 گھنٹے کی رہ جائے گی, اور وہ دو گھنٹے کی رات جو ہے اس میں قدر کر لو. تو سو گئے تو اتنے گھنٹوں کی حفاظت ہو گئی, گناہوں سے بچ گئی. نمبر ایک, یہ نیند جو ہے نا, نیند یہ گناہوں سے اور لایانی سے بچانے کا قلعہ ہے. تو سو جاؤ, سو گئے تو لایانی اور گناہ سے بچ گئے, باقی 2-3 گھنٹے رہ گئے اس میں عبادت کرو. اور چونکہ سوئیں گے اس لیے کہ اٹھ کر کے عبادت کرنی ہے, سوئیں گے اس لیے کہ گناہوں سے اور لایانی سے بچنا ہے, تو وہ بھی عبادت, وہ بھی عبادت. تو پوری رات عبادت میں گزر گئی اور شب قدر میں, جیسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا, جب دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا کہ آپ کا تلاوت کلام پاک کا کیسا معمول ہے, تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے اپنا جواب دیا. پھر حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیسا معمول ہے. ہم بھی ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں, ایک دوسرے سے اس لیے نہیں پوچھتے تھے کہ وہ دیکھیں کہ یہ کتنا کر رہے ہیں اور میں کتنا کر رہا ہوں, اس لیے پوچھتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ ان سے مجھے کوئی مفید بات معلوم ہو جائے. تو حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیسا معمول ہے. تو ان کی آپس میں جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو ایسے دینی مذاکرہ ہوتا تھا. تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تو سو جاتا ہوں, رات کو شروع رات میں سو جاتا ہوں, اور پھر اٹھ کر تہجد میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں, پوری پوری رات میں نہیں پڑھتا. اور پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ میں شروع میں سو جاتا ہوں تو وہ بیکار نہیں جاتا. احتسب فی نومتی کما احتسب فی قومتی, مجھے اللہ جل جلالہ عم نوالہ سے امید ہے کہ جیسے وہ مجھے تہجد کی نماز پر اجر و ثواب دے گا, اسی طرح وہ مجھے سونے پر بھی اجر و ثواب دے گا. اس لیے کہ میں سوتا اسی لیے ہوں کہ تہجد کی نماز میں خلل واقع نہ ہو, कसल वाके ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि ईशा के फौरन बाद में खड़ा हो जाऊं और फिर एक घंटे दो घंटे के बाद तबीयत भारी हो जाए और मैं सो जाऊं, या ये कि नमाज में ऐसे मुझे नींद आती रहे, जिक्र में नींद आती रहे, इसलिए मैं सो जाता हूं। तो शबे कदर जो है, अभी छोटी रातें हैं, इनकी कदर कर लीजिए। जैसे मैंने पहले कहा कि पूरे 24 घंटे में, पूरे अशरे में और पूरी जिंदगी में लायानी और गुनाहों से तो दूर ही रहना है, लेकिन रातों में लायानी से दूर रहना है, मासियत से दूर रहना है और वक्त को इस्तेमाल करके मुफीद बनाना है, इबादतों में मशगूल रहना है। एक तो है ना कि एक शख्स बैठा रहे और लायानी से भी दूर रहे और गुनाहों से भी दूर रहे, और दूसरा शख्स ये है कि लायानी से भी दूर रहता है, गुनाहों से दूर रहता है और कयाम में वक्त खर्च करता है, तिलावत में वक्त खर्च करता है, जिक्र में वक्त खर्च करता है, तो ये दूसरा आदमी ज्यादा बेहतर है। तो रातों को सब आज तय कर लें कि इंशाल्लाह बाकी जितनी रातें हैं, इंशाल्लाह मगरिब से लेकर सुबह सादिक तक हम इन रातों को वैल्यूबल और कीमती बनाएंगे। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे, और अल्लाह ताला जितने हजरात मस्जिदों में एतिकाफ में बैठ पाए हैं, अल्लाह ताला शानहु उन सब के एतिकाफ को कबूल फरमाए, और उनकी बरकत से अल्लाह ताला शानहु पूरी उम्मत से इस वबा को दूर फरमा दे। और जितने हजरात इरादे कर रहे थे, चाह रहे थे, जिनकी नीयतें थी, अल्लाह ताला शानहु उन्हें सिर्फ उनकी नीयतों के मुताबिक एतिकाफ का अजर व सवाब नहीं, अजर व सवाब भी अता फरमाए, और अगर वो मस्जिदों में बैठते और एतिकाफ करते और उसके नतीजे में उनको जो क़ुरब इलाही और रूहानी फवाइद मिलते, इल्म में इजाफा होता, वो सारी चीज़ें भी उनको अता फरमा दे। और अल्लाह ताला शानहु अपने घरों को अपने बंदों के लिए खोल दे, अल्लाह अपने घरों को अपने बंदों के लिए खोल दे, अल्लाह इस वबा को सफ़े हस्ती से दूर फरमा दे, और अल्लाह जल्ल जलालहु आमन वालहु उम्मत मुस्लिमा को अपने दीन की कदरदानी करके दीन पर चलाए, और अल्लाह ताला शानहु पूरी इंसानियत को सही समझ अता फरमाए, और अल्लाह ताला शानहु से उनका रिश्ता भी जोड़ दे। अल्लाह ताला सब बीमारियों को दूर फरमावे, जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमावे, मरहूमीन की मगफिरत फरमावे, उलमा सुलहा और जो जिन पर दीन का मदार है, जो दीन की खिदमतों में लगे हुए हैं, दीन की जिद्दोजहद कर रहे हैं, जो जमातें हैं, जो जमीयत हैं, उनके जितने भी जिम्मेदार अफराद, मेहनत करने वाले अफराद हैं ऊपर से नीचे तक, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए, और पूरी उम्मत मुस्लिमा की, पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमावे। अल्लाह हमारे मुल्क की भी हर लाइन से हिफाजत फरमावे, और अल्लाह ताला शानहु रमज़ान मुबारक की हमें बरकतें अता फरमावे, मगफिरतें अता फरमावे, और अल्लाह ताला शानहु जो अय्याम गुजर गए हैं उसमें जो कुछ हुआ है उसे उसके फजल से उसको कबूल फरमाए, जो कोताहियाँ हुई हैं मुआफ़ फरमा दे, और आगे के जो अय्याम हैं उनकी पूरी पूरी कदरदानी की हमें तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही।